الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا وزير له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له لا شريك له ولا معين له ولا مشير له ولا مزارع له ولا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك بذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتوكل على غيره من نبي وولي وتقي وتقي وحسيب وحسين وجميل وصغير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام المشرقين وإمام المغربين رسولا مكيا مدنيا هاشميا قريشيا كروبيا روحانيا ريحانيا نبيا تقيا نقيا وليا دريا شمسيا قمريا بدريا بشيرا نظيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہاں وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے جو ایمان لائے جو مسلمان ہیں وعملوا الصالحات اور نیک کام کرتے ہیں وتواصوا بالحق اور حق کی بات پر جمے رہتے ہیں وتواصوا بالصبر اور صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں صدق اللہ مولانا العظیم ہم آئے تھے کس لیے اور کیا کر چلے ہم آئے تھے کس لیے اور کیا کر چلے تہمت چند اپنے ذمے دھڑ چلے باغِ دنیا میں بھی ہم سا کون ہوگا بد نصیب باغِ دنیا میں بھی ہم سا کون ہوگا بد نصیب کہ آئے ایسے باغ میں اور خالی دامان لے چلے محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ تعالیٰ کا ہمیں احسان اور کرم ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحمتوں والا برکتوں والا ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا اور اس کے 25 روزے اب ختم ہونے کو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی یہ بھی بہت بڑی بات ہے یہ بھی بہت بڑی توفیق ہے اور اللہ اگر توفیق نہ دے تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ عبادت کر سکے وہ نیک کام کر سکے وہ اچھا کام کر سکے اللہ کی توفیق ہی سے نیک کام کرنے کی توفیق ملتی ہے نیک کام کرنے کی ہمیں توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے ورنہ کسی کی طاقت نہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ آج تک حج پڑھنے کے لیے نہیں گئے حالانکہ ان کے پاس کروڑ روپے ہیں حج پڑھنے کے لیے نہیں گئے کیونکہ ان کو توفیق نہیں دی اللہ نے توفیق نہیں دی اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا گمان بھی ہمیں نہیں تھا کہ یہ کبھی حج کے لیے جائے گا اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگوں کو حج پڑھا دیا تو اللہ کی توفیق سے ہی نیک کام کی توفیق ہمیں ہوتی ہے. اللہ اگر توفیق نہ دے تو ہم نیک نام کام نہیں کر سکتے. ہم نے روزے رکھے, ہم نے تلاوت کی, ہم نے تراویح پڑھی, ہم نے نماز پڑھی, ہم نے ذکر و اذکار کیا, ہم نے اللہ کے راستے میں صدقات دیے, زکات دی, خیرات دی, یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے. ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں اور ایسے بھی کوڑے کوڑے گاؤں دیکھے ہیں جہاں یہ چندہ کرنے والے چندہ کے لیے جاتے ہیں تو 200 روپے سے زیادہ چندہ نہیں ہوگا. ایسے گاؤں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. حالانکہ وہاں کے لوگ اکثر فورین ہیں, بہت دور دور ملکوں میں بسے ہوئے ہیں اور کروڑہ کروڑ روپے کے مالک ہیں, لیکن وہاں چندہ نہیں ہوتا کیونکہ اللہ توفیق نہیں دیتا. اللہ توفیق نہ دے یہ تو جگر کی بات ہے. مال کا مل جانا کمال نہیں, مال کا صحیح جگہ استعمال کرنا کمال ہے. اور اللہ کے راستے میں اگر توفیق مل جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. ورنہ ایسے گاؤں ہم نے دیکھے ہیں جہاں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں. کچھ مسجدیں بھی ایسے دیکھی ہیں کہ پور تمام کی تمام مسجدوں میں چندہ کرنے والے جاتے ہیں, مقامی لوگ چندہ کرتے ہیں, باہر کے لوگ چندہ کرتے ہیں, لیکن کچھ مسجدیں ایسی ہیں جہاں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں. آج بھی جہاں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں. بھائی کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ منہ چڑھاتے ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ کچھ دیتے ہی نہیں ہیں. کیوں بھائی؟ اعلان کرتے ہیں تو سب اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں, کوئی اعلان ہی نہیں سنتا. تو یہ اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے. اللہ توفیق نہ دے. ایک آدمی اپنے نوکر کو لے کر, اپنے غلام کو لے کر بازار خریداری کے لیے گیا. خریداری کرنے کے بعد واپس لوٹ رہا تھا, ذرا مسجد کے قریب پہنچے تو اذان ہو گئی. غلام نے آقا سے کہا کہ ذرا نماز پڑھ لیتے ہیں. آقا نے کہا کہ جا تو نماز پڑھ لے, تو نماز پڑھ لے, میرا ایک کام اور باقی ہے, میں ذرا اس کو نمٹا کر آتا ہوں. تو اس نے نوکر کو چندر مسجد میں بھیج دیا, وہ بازار چلا گیا. اب وہ بازار ہے, یہ نماز پڑھ رہا ہے, نماز بھی ہو گئی, ذکر و اذکار وہ کر رہا ہے, نفلے پڑھ رہا ہے. اب وہ آیا, دیکھا کہ باہر ابھی نوکر نہیں نکلا تو دوسرے کام کے لیے چلا گیا. دوسری مرتبہ آیا, دیکھا کہ نوکر باہر نہیں نکلا تو تیسرے کام کے لیے چلا گیا. تیسری مرتبہ کے لیے آیا تو اس نے آواز دی, ارے بھائی میں چار چار کام نمٹا کر آیا ہوں, کون ہو, کون ایسا شخص اندر ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ کون ایسا شخص ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ کس نے تجھے پکڑ رکھا ہے کہ میں اتنے گھنٹے ہو گئے تو باہر آنے کے لیے تیار نہیں؟ تو اس نوکر نے اندر سے آواز دی, غلام نے اندر سے آواز دی کہ جو ہستی تجھے اندر نہیں آنے دیتی وہی ہستی مجھے باہر نہیں آنے دیتی. تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے سب کچھ, اللہ کی توفیق. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی, اس پر اللہ تعالیٰ کا احسان مانے, کرم مانے, تلاوت کی توفیق نصیب فرمائی, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. یہ آخری جمعہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جمعۃ الوداع, الوداعی جمعہ. شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کوئی نام نہیں, صحابہ کرام کی طرف سے کوئی نام نہیں ہے. ہاں یہ آخری جمعہ کی اتنی خصوصیت ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے رمضان کی. یہ رمضان کی جمعہ گئی, پھر اگلے سال کوئی جمعہ آئے گی, اگلے سال جمعہ آئے گی, لیکن یہ جمعہ گئی تو یہ جمعہ تو کبھی زندگی میں واپس نہیں آئے گی. تو اس کا پہلی جمعہ تھی تو ہمیں یہ تھا کہ چلو دوسری جو جمعہ آئے گی, دوسری جمعہ آئی تو ہمیں یہ تھا کہ چلو تیسری جمعہ آئے گی, ہمیں تیسری جمعہ ملنے والی ہے. تیسری جمعہ جب آئی تو ہمیں یہ امید تھی اور تھا, پکا یقین تھا کہ آگے ہماری چوتھی جمعہ آ رہی ہے. لیکن اب چوتھی جمعہ آ گئی تو اب آگے کوئی جمعہ ہے نہیں. تو اس حساب سے اس کی خصوصیت ہے کہ ہم اس کی قدر کریں, ہم ان انجام کی قدر کریں, ان وقتوں کی قدر کریں. اب تھوڑے سے وقت رہ گئے ہیں, ان تھوڑے سے وقتوں میں اللہ کی خوب عبادت کر لیں, اللہ کی خوب اطاعت کر لیں, اللہ کی خوب فرما برداری کر لیں, نیک کام کر لیں. یہ وقت جائے گا پھر واپس آئے گا نہیں, پھر زندگی میں کبھی لوٹ کر آنے والا نہیں. یہی وہ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو گزشتہ رمضان میں آخری عشرہ میں اور آخری ایام میں آخری جمعہ کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آج وہ لوگ ہمارے ساتھ موجود نہیں, اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو ہمیں چاہیے کہ نہ معلوم ہم میں سے کون اس دنیا سے رخصت ہو جائے. تو ان چیزوں ان اوقات کو غنیمت سمجھ کر اس کو ہم قدر کرنا چاہیے اور خوب اللہ کی عبادت کرنا چاہیے, خوب اللہ کی عبادت. دو کام ہم ضرور کریں, ایک تو اللہ نے جو نماز کی توفیق دی, جو نیک اعمال کی توفیق دی, یہ اچھے اعمال کی توفیق دی. اس پر اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ بڑا احسان ہے کہ ہم نے ہماری آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پابند شریعت دیکھتے ہیں لیکن ان کو روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوئی. ہم نے ہماری آنکھوں سے کتنوں کو دیکھا کہ جو چائے پی رہے ہیں, یہاں مسلمان روزہ رکھے ہوئے ہیں اور کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جو چائے پی رہے ہیں, جو بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, ان کو روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوئی, ان کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. کتنے لوگ آپ کو مل جائیں گے, کتنے ایسے بھی ہیں جو بیچارے تو ان کو کیا کہیں, بیچارے ان کو کیا کہیں کہ لاڑیاں لے کر نکلتے ہیں اور بھنگل لینے نکلتے ہیں, فروٹ لے کر نکلتے ہیں, اور کتنے لوگ ہم نے ایسے دیکھے کہ یہ روزہ نہیں رکھتے. ہم نے ان کو ٹوکا روکا, ان کو کہا کہ بھائی یہ روزہ فرض ہے, یہ چند سال ہیں, پانچ چھ سال یہ گرمی میں گزارنے ہیں, پھر یہ ایام تو چلے جائیں گے, پھر ٹھنڈی میں آئیں گے, تو کوئی ایسی سسٹم بناؤ کہ آپ کا دھندا بھی ہو جائے اور آپ روزہ بھی رکھ لو. یہ تو فرض ہے, یہ تو فرض ہے, اور روزہ نہ رکھنے کا کتنا بڑا گناہ ہے, اللہ کے کتنے بڑے فرض کو چھوڑ رہے ہیں, اللہ کی کتنی بڑی نافرمانی کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم نے ان کو سمجھایا, تو کچھ لوگوں نے روزہ بھی رکھا, ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ بھی رکھتے ہوں, لیکن وہ دھوپ میں گھومتے ہیں تو یہ اس کی دلیل نہیں ہے, یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, دیکھو آخری جو جنگ ہوئی جنگ تبوک میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے بہت بڑے بڑے امتحان تھے. ایک تو امتحان یہ تھا کہ جو کھجوریں پکتی تھی, ان کھجوروں کو وہ اتار کر بیچتے تھے اور پورے سال اس پر ان کا گزارا ہوتا تھا. اب کھجوریں پک رہی ہے, اگر اس کو اتارا نہ گیا تو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سب نیچے ٹپک جائے گی اور سب نیچے ٹپک کر بگڑ جائے گی, یہ بالکل پکا یقین تھا. تو ان کا جو کاروبار تھا وہ بالکل عروج پر تھا, اور بالکل عروج پر تھا, اور پورے چار مہینوں سے وہ محنت کرتے آ رہے تھے, پورے چار مہینوں سے کوشش کرتے آ رہے تھے اور ترتیب بناتے آ رہے تھے, نظام بناتے آ رہے تھے کہ اب ان کو اتاریں گے اور اتارنے کے بعد ہم اس کو بیچیں گے اور اس پر پورا سال گزارا کریں گے. یہ ساری چیزیں سامنے تھی, اور ایک طرف اعلان ہوا چلو اللہ کے راستے میں. صحابہ نے سب کچھ چھوڑ دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ کے راستے میں جانا ہے کچھ دو, تو لوگوں نے دینا شروع کیا. عورتوں نے اپنے کنگن اور سونے کے زیورات نکال کر دے دیے, زیورات نکال کر دے رہے. رمضان کا مہینہ تھا اور روزے کے دن ہیں, ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جا رہے ہیں, اور کون سے علاقے, عرب کا علاقہ جہاں جس کا ٹیمپریچر پچپن تک پہنچ جاتا ہے. ایسے حالات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین روزہ رکھتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کام کرتے تھے, دھندا کرتے تھے اور کاروبار کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, اس کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتے تھے. اور ہمارے بزرگان دین بھی, بہت سارے بزرگان دین آپ کو مل جائیں گے جو بڑی بڑی محنت کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بہت دھوپ ہوتی ہیں, کیا کریں, مجبور ہیں, یہ کوئی دلیل نہیں. کل قیامت کے دن ان کا مواخذہ ہوگا, کل قیامت کے دن ان کی پکڑ ہوگی. اس لیے یہ جو بھی ہے, دھوپ میں کام کرتے ہیں, دھوپ میں دھندا کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ کوئی ایسا نظام بنائیں کہ جس کی وجہ سے ان کا کاروبار بھی ہو جائے اور وہ روزہ بھی رکھ لیں, اللہ کی فرما برداری بھی ہو جائے, اللہ کے جو احکام ہیں وہ پورے ہو جائیں. بہرحال تو اللہ نے ہمیں توفیق دی, تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسرا, جیسی بھی ہماری عبادت ہوئی ہو لیکن اس کی قدر کا نگہبانی کرنی چاہیے, اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نے تراویح تو ایسے پڑھی جیسے ٹھونگے مان لیے, تراویح تو بہت جلدی جلدی ہو گئی, روزہ رکھا تو کیا رکھا, روزے میں ہم نے کوئی تلاوت بھی نہیں کی, کوئی اچھا کام نہیں. بھائی جیسے بھی اللہ نے رکھنے کی توفیق دی, اس سے تو بہتر ہے جنہوں نے کچھ رکھا ہی نہیں, اس سے تو بہتر ہے جنہوں نے تلاوت کی نہیں, اس سے تو بہتر ہے جنہوں نے تراویح پڑھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ ایک تو شکر ادا کریں کہ ہمیں توفیق عطا ہو گئی عبادت کرنے کی, اور دوسری کہ اس نعمت کی یعنی اس عبادت کی ہم قدردانی کریں, اس کی برائی نہ کریں. تیسری بات یہ کہ جتنے بھی ہم نے اعمال کیے ہیں اس پر ہم استغفار کریں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ جو کمی کوتاہی رہی ہے اللہ اس کو تو معاف فرما دے. بس یقیناً ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہوگی, یقیناً ہم نے کچھ کوتاہی کی ہوگی, اے ماری اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ سے خوب استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب استغفار کریں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. یہ پڑھا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں اس کا ورد زیادہ رکھو، اس میں استغفر اللہ بھی آ جاتا ہے. اور جہاں بھی نیک کام پورا ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم استغفار پر کام استغفار کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وکانو من اللیل وکانو قلیلا من اللیل، کہ وہ راتوں کو ما یہجعون راتوں کو تھوڑا سوتے ہیں، راتوں کو تھوڑا سوتے ہیں، وہ سوتے نہیں مگر تھوڑا کیا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں. وبالاسحار ہوں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جاگتے آخری جو پہر ہوتا ہے یستغفرون اس میں استغفار کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا نبی اللہ یہ لوگ رات کو عبادت کرتے ہیں پھر استغفار کیسا؟ عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہے، نمازیں پڑھی، نفلیں پڑھی اور تلاوت کی، سب کچھ کی، اس کے بعد استغفار کیسا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار اس بات پر ہے کہ جو عبادت کی ہے اس عبادت میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئے ہو تو اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دینا، اللہ ہمیں معاف فرما دینا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات بھر عبادت کرتی تھی، رات بھر عبادت کرتی تھی، اور جب فجر کا وقت قریب ہو جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر دعا کرتی تھی، اور گر گرا کر رو کر کہتی تھی ای باری الہ تیرا وقت کم ہے، یہ رات کم ہے، یہ رات بالکل مختصر ہے، اگر رات اور بھی زیادہ لمبی ہوتی تو میں اور زیادہ اللہ تیری عبادت کرتی، اور زیادہ میں تیری عبادت کرتی، اور زیادہ میں تیری تلاوت کرتی، اور زیادہ میں نفلیں پڑھتی. برحال تو ہمیں چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. زکوٰۃ کسی نے نہیں دی ہے تو زکوٰۃ ادا کر دیں. نمازیں تو ہم بہت پڑھ لیتے ہیں، تلاوت بھی کر لیتے ہیں، تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں، دس دس پاروں میں کوئی پڑھتا ہے، سات سات پاروں میں کوئی پڑھتا ہے، تین تین پاروں میں پڑھتا ہے، پانچ پانچ چھ چھ پارے، اب یہ تو سب پارے ہو گئے. اور جہاں بھی نئی مسجد بنتی ہے وہاں تین پارے ہو جاتے ہیں تاکہ بھیڑ زیادہ ہو. جہاں بھی نئی مسجد بنتی ہے جمعہ کی نماز وہاں جلدی ہوتی ہے تاکہ بھیڑ زیادہ ہو. پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے، ارے دو آدمی بھی اخلاص سے پڑھ لیں گے تو تمہاری مسجد قبول ہے، دو آدمی بھی اخلاص سے نماز پڑھ لیں گے تو تمہاری مسجد قبول ہے. بہرحال لیکن ایک شو، ایک فیشن بن گیا ہے. جہاں بھی آپ دیکھیں جتنی بھی مسجدیں بنی ہیں پانچ سال میں، جتنی بھی مسجدیں بنی وہاں دیکھیں گے ایک دو مسجدوں کو چھوڑ کر، وہاں بلکہ ایک مسجدوں میں نے ایک مسجد دیکھی ہے، باقی کوئی مسجد نہیں. جہاں بھی نئی مسجد بنی وہاں جمعہ بہت اول وقت میں کر دیتے ہیں. وجہ کیا؟ لوگوں کی زیادہ بھیڑ ہو. ایک دو مرتبہ دیر سے کی تو دیکھا کہ ایک ہی صف ہے، دو ہی صف ہے، تو جلدی کی تاکہ بہت زیادہ پبلک آئے. ایک اور جہاں بھی دیکھو نئی مسجد بنتی ہے وہاں تین پاڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ زیادہ بھیڑ ہوتی، بھیڑ کے لیے تین تین پاڑے، پانچ پانچ پاڑے رکھے جاتے ہیں. بہرحال میں یہ بھی ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے، نظام بننے اور مسجد کا بھی نظام بنانے کی ضرورت ہے کہ مسجد جہاں بھی بنے تو ایک اس کی کمیٹی ہونی چاہیے، اجازت ہو کہ بھائی یہاں مسجد بنانے کی ضرورت ہے تب بھی وہاں مسجد بنائی جائے. اب یہ تو کیا ہے کہ پلوٹنگ والے پلوٹ کی جگہ دے دیتے ہیں، یہ مسجد کی جگہ دے دیتے ہیں، اور جہاں مسجد کی جگہ دے کی چند مہینوں کے بعد لوگوں کے اندر بس کیا پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں کے اندر ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں کے اندر کھجلی شروع ہو جاتے ہیں کہ یہاں مسجد بننی چاہیے. بس پھر تھوڑے دن کے بعد ہوتا ہے اور چند لوگ جمع ہوتے ہیں اور پھر چندہ شروع کر دیتے ہیں. تو ہماری ایک کمیٹی ہونی چاہیے کہ جو اجازت دے کہ بھائی یہاں مسجد بنانے کی ضرورت ہے یا مدرسہ بنانے کی ضرورت ہے، اگر وہ اجازت وہ دیکھیں گے، وہ وہاں جا کر انکوائری کریں گے، وہاں جا کر دیکھیں گے بھائی یہاں ضرورت ہے، اگر وہ کمیٹی اجازت دے تو پھر مسجد بنائی جائے، پھر مسجد بنائی جائے. اب اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک دم سے بڑی مسجد نہ بنے تو بہتر ہے، چھوٹی مسجد بنے، ہر محلے کی الگ الگ مسجد بنے. ہر محلے کی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ پورا علاقہ ہے، پورا حلقہ ہے، اس کی ایک بڑی مسجد بنا دی جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے. پہلے زمانے میں لوگ مسجدیں ایسے بناتے تھے محلے محلے کی الگ الگ ہوتی تھی، یہ محلہ ہو گیا، اب اس محلے کی الگ، سڑک کے اس پار ایک محلہ ہے اس کی الگ، سڑک کے اس پار ایک محلہ ہے اس کی الگ. تو چھوٹی ہر آنے والے کو، ہر گھر والے کو اس مسجد قریب پڑتی تھی، اور کام بھی زیادہ ہوتا تھا. اب یہ سوچتے ہیں کہ بڑی مسجد بنا دی جائے تاکہ دس سال تک، پندرہ سال تک، بیس سال تک، اوپر پچاس سال تک کوئی ضرورت ہی نہ رہے. بھائی ضرورت پڑے گی تو دوسری پاس میں بنا دیں گے، دوسری تھوڑا دوری پر بنا دیں گے. دس سال کے بعد اگر بھیڑ بڑھ گئی، گلوک بڑھ گئے تو دوسری چھوٹی بنا دیں گے، اور بڑھ گئے تو تیسری چھوٹی بنا دیں گے. تو یہ اتنی بڑی بڑی مسجد بنانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بہرحال ضرورت ہو تو بنا سکتے ہیں لوگ. تو میں عرض یوں کر رہا تھا کہ اگر کسی نے زکوٰۃ نہیں دی تو زکوٰۃ دے دے، زکوٰۃ دے دے. زکوٰۃ کے دینے میں اللہ کے ایک میں حدیث سنا ہوں، جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، حدیث پاک میں آتا ہے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، تری میں یا خشکی میں جو بھی وبال آتا ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے آتی ہے. اب دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو تکلیف میں ہوتے ہیں، کوئی مصیبت میں ہوتے ہیں، کیسے کیسے. اور ایک بات یہ، تکلیف جب پہنچتی ہے تو پھر لوگوں کو بابیلا کرتے پھرتے ہیں، تعویذ لیتے پھرتے ہیں، وظائف مانگتے پھرتے ہیں. بھائی تو اپنی جو پراپرٹی ہے اور اپنا جو مال ہے، اپنا جو روپیہ ہے، اس پر نظر کر، تو نے زکوٰۃ دیا نہیں، زکوٰۃ دیا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کو تری میں ہو یا خشکی میں ہو، کوئی نہ کوئی عذاب پکڑ لیتا ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف پکڑ لیتی ہے. اور جو مال ہوتا ہے زکوٰۃ آدمی نہیں دیتا، وہ پورا کا پورا مال حرام ہو جاتا ہے. میرے پاس یوں سمجھے کہ 40,000 روپے ہیں، 40,000 روپے میں 1,000 روپیہ مجھ پر زکوٰۃ آتی ہے. اب میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، یوں سمجھے کہ میں مثال دے رہا ہوں کہ میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو جو 39,000 روپے ہیں وہ بھی حرام ہیں، وہ بھی میرے لیے حرام، سب کا سب حرام ہو گیا. جیسے کہ پانی ہو، ایک پتیلا پانی بھرا ہوا ہو، اس میں ایک بند پیشاب ڈال دو تو پورا کا پورا پانی حرام، پورا کا پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ 40,000 روپے میں 1,000 روپے ہیں، تو وہ 1,000 روپے کون سے ہیں؟ 40 پہلا ہزار، پہلا ہزار زکوٰۃ کا ہے، یا دوسرا یا تیسرا یا 15,000 زکوٰۃ کا ہے، یا 25,000 یا 40,000، کوئی کہ نہیں ہے. یہ تمام کے تمام روپے، 1,000 روپے ہیں، 40,000 میں ملے ہوئے ہیں، تو تمام کا تمام مال حرام ہے، تمام کا تمام مال حرام ہے، جب تک کہ وہ 1,000 روپیہ نکال کر الگ نہ رکھ دے اور زکوٰۃ نہ دے، زکوٰۃ نہ دے. تو میرے بھائیوں، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یوں سمجھتے ہیں ہم حلال مال کھا رہے ہیں، حلال کمائی کھا رہے ہیں، ہمارا جو لقمہ ہے وہ بالکل حلال ہے، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں کہ زکوٰۃ جب آدمی ادا نہیں کرتا تو وہ پورا پورا مال حرام ہو جاتا ہے. تو ہمیں زکوٰۃ دینے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک ایک روپے کی زکوٰۃ دے دے، ایک ایک روپے کی زکوٰۃ، انشاءاللہ اللہ برکتیں دے گا، اللہ برکتیں دے گا. رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں ہم جتنا زیادہ دیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. فرض ادا کریں گے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا. ایک روپیہ ابھی دیں گے زکوٰۃ کا تو 70 روپے کا ثواب ملے گا. ہم یہاں 10,000 روپے دیں گے زکوٰۃ کے، تو ہمیں 70,000 زکوٰۃ کے روپے دینے کا ثواب ملے گا. اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے، بہت زیادہ. تو ایک فرض ادا کرو، 100 فرضوں کا ثواب ملتا ہے. حضرت، بہرحال میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں یہاں انگریز رہتے تھے، انگریز اپنی کوٹھیاں بناتے تھے، اور جب گرمی کے دن آتے تھے تو وہ مسوری چلے جاتے تھے، اور ٹھنڈے علاقوں میں کشمیر وغیرہ چلے جاتے تھے. تو جب وہ یہاں سے رخصت ہوتے تھے تو اپنی جو کوٹھیاں ہوتی تھی، جو اپنا محل ہوتا تھا، اس کو مسلمانوں کے سپرد کر کے جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں انگریزوں کو بھی مسلمانوں کے ایمانداری پر بڑا بھروسہ تھا، اس لیے مسلمانوں کو سونپ کر وہ چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ کی بات کہ ایک انگریز، ایک مسلمان اپنے مینیجر کو اپنی پوری کوٹھی سونپ کر چلا گیا اور اپنے کام میں لگ گیا، مسوری چلا گیا یا کہیں کشمیر وغیرہ چلا گیا. اب بات ایسی ہوئی کہ کچھ وقت کے بعد دیکھا کہ ایک طرف سے آگ لگی ہے، کوٹھی بنی ہوئی ہے، کوٹھی کے دوسرے کنارے سے آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ آگ گھروں کو جلاتے 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 آ رہی ہے. اور اس مینیجر نے، اس مسلمان نے سمجھ لیا، جس کو کوٹھی سونپی گئی تھی، وہ سمجھ گیا کہ اب ہمارے بادشاہ، ہمارے آقا، ہمارے مالک انگریز صاحب کی یہ کوٹھی گئی، جل جائے گی، کیونکہ 15, 20, 30, 40 مکان تو جل چکے ہیں اور اب تھوڑے ہی مکان باقی ہیں. اب جلتے جلتے، اور آگ ایسی بھڑکی ہوئی ہے کہ بہت ہی جلد یہ محل بھی، بہت ہی جلد یہ کوٹھی بھی جل جائے گی. چنانچہ وہ اسی انتظار میں رہا کہ دیکھو اب کوٹھی جلتی ہے کہ نہیں. اس نے سارا سامان بھی باہر نکال دیا، سب کچھ کر لیا. آگ جلتے 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 کوٹھی کے بالکل قریب آ گئے، کوٹھی کے بالکل قریب آ گئے. اب اس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب یہ کوٹھی جل جائے گی. اب اس کے جلنے کے نہ جلنے کے کوئی چانسز ہے نہیں، اب ہو ہی نہیں سکتا یہ کوٹھی نہ جلے، اس لیے اس نے سوچا کہ چلو میرا مالک ہے، میرا آقا ہے، اس کو جا کر اطلاع تو دوں، کہیں ایسا نہ کہیں کہ تو نے مجھے اطلاع بھی دے دی۔ تو وہ مسوری پہنچ گیا، اپنے مالک کے پاس پہنچ گیا، انگریز کے پاس پہنچ گیا، اور اس نے جا کر دیکھا کہ انگریز کمرے میں بیٹھ کر کچھ لکھ رہا تھا، کچھ لکھ رہا تھا۔ اس نے ہائے ہیلو کیا اور کہا کہ مالک بات ایسی ہوئی ہے کہ آپ کی کوٹھی جل گئی، آپ کی کوٹھی جل گئی، آگ لگی، اور آگ لگتے 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 گھروں کو جلاتے جلاتے آپ کی کوٹھی کے پاس پہنچے اور آپ کی کوٹھی جل گئی۔ تو وہ لکھ رہا ہے اور بڑی اطمینان سے لکھ رہا ہے، کوٹھی جلنے پر اس کو ذرا بھی رنج کے دم کے آثار نہیں اور کوئی چونکا بھی نہیں۔ اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا کہ میری کوٹھی کبھی جل نہیں سکتی۔ کیا کہا؟ لکھتے لکھتے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور کہا کہ میری کوٹھی جل نہیں سکتی۔ تو اس نے کہا کہ میں دیکھ کر آیا ہوں اپنے آنکھوں سے، آپ کی کوٹھی جل گئی۔ وہ لکھ رہا ہے اطمینان کے ساتھ اور کہہ رہا ہے میری کوٹھی کبھی جل ہی نہیں سکتی۔ تین چار مرتبہ ایسا ہوا تو اس نے کہا کہ ارے مالک، میں جا کر میں وہاں سے آیا ہوں، تم یہاں بیٹھے ہو، یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کیا بیٹھے بیٹھے کیا آپ کو کوئی کشف ہو گیا یا کسی نے آ کر بتا دیا؟ کہا مجھے کسی نے نہیں بتایا، مجھے تو تو نے ہی آ کر بتایا، تو پھر کیوں آپ یہ ضد کر رہے ہو؟ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، کئی سو گھر جل گئے، پھر آپ کی کوٹھی جلی، میں دیکھ کر آیا ہوں آپ کی کوٹھی کے پاس آگ لگ چکی تھی۔ تو کہا کہ میری کوٹھی کبھی نہیں جل سکتی کیونکہ ہم نے تمہارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، جو آدمی زکات کو ادا کر دیتا ہے اس کا سارا مال اللہ محفوظ کر دیتا ہے۔ میں عیسائی ہوں، میں کرسچن ہوں، لیکن میں تمہارے آقا اور تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول پر عمل کرتا ہوں، میں نے اپنے مال کی زکات نکال دی ہے اور انشاءاللہ اللہ میری کوٹھی کو جلا ہی نہیں سکتا، جا کر تو دیکھ۔ وہ گیا اور دیکھ کر آیا اور کہنے لگا کہ بالکل آپ کی کوٹھی نہیں جلی، اللہ نے آپ کی کوٹھی کو بچا دیا۔ جیسے ہی آپ کی کوٹھی کے پاس آگ آئی، پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا کرشمہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا مدد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آگ ادھر کی ادھر بجھا دی اور آپ کی کوٹھی جلنے سے بچ گئی۔ بہرحال تو جو آدمی زکات ادا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جتنی بھی دنیا کی تکلیفیں ہیں، جتنا بھی مال ہے، سب کو تکلیفیں دور کر دیتا ہے اور مال اسباب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما لیتا ہے۔ تو آپ ذرا سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، جو عبادت کی اس کی قدردانی کرے کہ اللہ کا شکر ہے، جیسے بھی ہم نے پڑھی اللہ قبول فرما لے، خوب دعا کرے، اس پر استغفار خوب کریں۔ آگے شب قدر آ رہی ہے، شب قدر یوں سمجھے کہ بعض علماء کرام کی تحقیق یہ ہے، کہ پہلا روزہ منگل کو ہوتا ہے تو شب قدر 27ویں کو ہوتی ہے۔ چاہیے تو ان کا تجربہ ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہو سکتا ہے کہ 27ویں کو شب قدر ہو یا 29ویں کو ہو، دو راتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں اللہ کی خوب عبادت کریں، خوب عبادت کریں۔ ایک رات مل گئی، 84 سال 4 مہینے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی نے زکات ادا نہیں کی ہے تو زکات ادا کر لیں، اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پلے، سنت قبل، انشاءاللہ۔